الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى طوى الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. يا أيها الذين آمنوا ينصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، پچھلی حاضری کے موقع پر سورۃ الاحقاف پوری ہوئی تھی. سورۃ الاحقاف کے بعد یہ آج کی مجلس میں ہم نے سورہ محمد شروع کی ہے. اس سورت کا نام سورہ محمد بھی ہے اور ہمارے جو نسخے ہیں اکثر نسخوں کے اندر، یعنی قرآن مجید کے جو پاکستان میں مطبوعہ ہے، ان میں اکثر سورہ محمد ہے. لیکن اس کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے. اس سورۃ کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے. اس سورۃ کو سورۃ محمد کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی دوسری آیت کے اندر نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کا نام نامی اور اس میں گرامی موجود ہے, تو اس لیے اس کو سورہ محمد کہا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قتال یعنی جہاد کے احکام ذکر فرمائے ہیں کہ قتال میں کیا ہوگا اور یہ قتال کیوں فرض کیا گیا ہے, اور اللہ تعالی چاہتا تو بغیر قتال کے بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرما سکتا تھا, لیکن اللہ تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے ہو یا نہیں کرتے, اس کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو. تو یہ ساری باتیں اس سورہ محمد کے اندر بیان کی گئی ہیں, اس لیے اس کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے. اور اس کے بالکل شروع میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورۃ کی ابتدا فرمائی تو یہ فرمایا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم, کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکا اللہ تعالی نے ان کے اعمال کو بیکار کر دیا. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو ایمان لائے اس قرآن پر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا, اور یہ قرآن حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا اور ان کے تمام حالات کو درست کر دیا. تو یا شروع ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ دنیا میں دو قسم کی قومیں ہیں, ایک قوم مومن ہے اور دوسری قوم کافر ہے. اسی کو کہا جاتا ہے دو قومی نظریہ. تو دو قومی نظریہ کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر دو قومیں ہیں, ایک قوم جو ہے وہ مومن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہے اور حقائق کو یعنی آخرت کو اور حساب اور قصاص وغیرہ کو تسلیم کرتی ہے, اور دوسری قوم کافروں کی ہے. اور کافر کے معنی ہوتے انکار کرنے والے, کہ جو یا اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اس کے رسولوں میں سے کسی رسول کا انکار کرتے ہیں, مثلا نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں یا آخرت کا انکار کرتے ہیں, انہیں کہا جاتا ہے کافر. تو دنیا میں بنیادی طور پر دو قومیں ہیں, ایک قوم مومن ہے اور دوسری قوم کافر ہے. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے شروع میں یہ بات صاف کی کہ دو قومیں ہیں, لیکن زیادہ اس کی وضاحت دوسری آیت میں ہے جو آپ نے پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اب تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں. تو جتنے کافر ہیں وہ ساری کے ساری ایک قوم ہے, اور جتنے مومن ہیں وہ سارے کے ساری ایک قوم ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ الکفر ملت واحدہ, کہ ساری کفر جو ہے وہ ایک ہی ملت ہے. اور یہ بھی جتنے مومن ہیں, چاہے وہ بلوچی ہوں چاہے پنجابی ہوں چاہے پٹھان ہوں چاہے سوڈانی ہو اور چاہے ملائیشیا کا ہو اور چاہے عرب ہو اور چاہے عجم کا آدمی ہو, افریقی ہو یا یورپ کا مسلمان ہو, سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ, سارے مومن بھائی بھائی ہیں. اس کو کہا جاتا ہے دو قومی نظریہ. اس کو کہا جاتا ہے دو قومی نظریہ کہ بنیادی طور پر اس دنیا کے اندر دو قومیں ہیں, ایک قوم مومن کی ہے اور ایک قوم کافروں کی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کے شروع میں یہی دو قومیں ذکر فرمائی. تو پہلے فرمایا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, کہ جو جن لوگوں نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا. جو کافر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے راستے سے روکتا ہے. ایمان مت لاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل مت کرو, تو خود بھی انکار کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا, اضل اعمالہم, تو اللہ تعالی ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. تو یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالی نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. یہ قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے کہ جو چیز مستقبل میں ہونے والی ہوتی ہے تو اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے, اور یہ بلاغت کا قاعدہ ہے, اور یہ دنیا کی اکثر زبانوں میں رائج ہے کہ جب کسی بات کو یہ بتانا ہو کہ یہ کام تو سمجھو ہو گئی, یعنی ہوا تو نہیں ابھی لیکن یہ کام سمجھو کہ ہو گیا, تو اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. جیسے کوئی آپ کو کہے بھائی یہ کام کر دینا, یہ کام, یہ دو کام تو پہلے کر, اچھا چلو یہ دو کام تو ہو گئے, اب بتاؤ تیسرا کام کیا ہے. تو ہو گئے گا کیا مطلب, کہ تم یہ سمجھو کہ یہ کام تو ہو گئے, یعنی ان کا کرنا ایسا یقینی ہے, ایسا یقینی ہے جیسا کہ یہ کام ہو گیا. اسی لیے قرآن مجید کے اندر جتنے بھی قیامت کے واقعات آتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہاں سب کے سب ماضی کے صیغے استعمال کیے گئے. اذ الشمس کورت اور اذ السماء انشق, جب آسمان پھٹ گیا, یہ مراد ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ماضی کا صیغہ ذکر فرمایا تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ کام تو سمجھو ہوتے ہی رہے گا, کہ جو لوگ کافر ہوں گے اور اللہ کے راستے سے روکیں گے اللہ تعالی ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. اور اس میں ایک دوسری نقطہ بھی ہے, وہ یہ کہ کافر تو پہلے بھی ہو چکے, اب بھی ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے, تو جو ہو چکے ان کا بھی یہی حال ہے, اور جو ہیں ان کا بھی یہی ہے, اور جو آئندہ ہوں گے ان کا بھی یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر عجیب و غریب فصاحت اور بلاغت ہے. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا, اضل اعمالہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا, یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. اب کیا معنی کہ اعمال کو ضائع کر دے گا؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے اندر کافروں کو ان کے نیک اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملتا. دنیا میں جو وہ کام کرتے ہیں اگر وہ ہیں ہی برے تو ہیں ہی برے, لیکن اگر کوئی نیک کام بھی ہو تو کافروں کے جو نیک اعمال ہیں, مثلا کسی کو پانی پلا دیا, کسی کو کھانا کھلا دیا, کسی کو اور کچھ اچھا کام کر دیا, کسی کے ساتھ اس نے سلوک کر دیا, تو اللہ تعالیٰ کافروں کے ان نیک اعمال کا دنیا میں بدلہ عطا فرما دیتے ہیں. کافروں کے نیک اعمال کا دنیا میں انہیں بدلہ عطا فرما دیتے ہیں, چنانچہ دنیا میں ان کو عزت دے دی جاتی ہے, طاقت دے دی جاتی ہے, کیونکہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں وہ, بڑے بڑے جسے کہتے ہیں فلاحی جو ریاستیں انہوں نے بنا رکھی ہیں. بلکہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کے آج کل فلاحی ریاستیں کم ہیں اور کافروں کے یہاں فلاحی ریاستیں زیادہ ہیں. تو وہ جناب جو کام کرتے ہیں نیکی کے, تو اللہ تعالیٰ ظلم تو کسی پہ کرتے نہیں. قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وما ربک بظلام للعبید, تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ ولا یظلم ربک احدا, تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو کافر جو نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کا بدلہ بھی انہیں دیا جاتا ہے, مگر دنیا میں دے دیا جاتا ہے, چنانچہ دنیا میں ان کو عزت مل گئی, طاقت مل گئی, آرام مل گیا, راحت مل گئی, تاکہ ان کی جو نیکیاں ہیں ان کا بدلہ ان کو مل جائے. ظلم تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے عادل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف فرمانے والے ہیں. تو کافروں کی نیکیاں جو ہیں ان کو دنیا ہی میں ان کا بدلہ دے دیا جاتا ہے تاکہ انصاف کے مطابق, لیکن آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملتا, آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا تو دنیا ہے, تو یہ دنیا تو 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کی ہے. انسان کی عمر اگر 60 سال بھی ہو تو اس میں مزے کی عمر شاید 25-30 سال ہی ہوگی, باقی تو نیچے کی جو عمر ہے وہ بھی تکلیفوں کی ہوتی ہے, پھر آگے جب آدمی چلا جاتا ہے تو وہ بھی تکلیفوں کی ہوتی ہے. یہ 25-30 سال کے مزے ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد آخرت کا سارا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. تو چونکہ کافروں کے نیک اعمال آخرت میں برباد ہیں، یعنی ان کے کوئی بھی اس کا ثواب آخرت میں ان کو نہیں ملتا. تو اس لیے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضلّ اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، یعنی آخرت میں اس کا کوئی بدلہ ان کو نہیں ملے گا. باقی دنیا میں تو کافروں کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو ضرور دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس قرآن پر کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہو الحق من ربہم، اور حال یہ ہے کہ یہ قرآن حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا اور ان کے حالات کو درست کر دے گا. یا اگر ماضی کا ترجمہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی. تو کفر عنہم سیئاتہم، تو یہاں ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ایمان لائے، پھر آگے فرمایا کہ نیک اعمال کیے. اس سے معلوم ہے کہ خالی ایمان لانے سے کام نہیں چلتا، بلکہ ایمان کے ساتھ اس کے جو ضروری تقاضے ہیں ان پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے. جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دلہا اگر یہ کہہ دے قبول کیا، تو قبول کرنے کا مطلب ساری عمر نبھانا پڑتا ہے، پھر اس کو بیوی کا خرچہ بھی دینا پڑتا ہے، اس کے حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں. خالی قبول کیا سے کام نہیں چلتا، پھر زندگی پر حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں. اس طرح ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ اختیار کرنے پڑتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، رزق حلال ہے، ماں باپ کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سارے ادا کرنے پڑتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی یہاں پہلے ایمان کا ذکر کیا اور پھر اعمال صالحہ کا، لیکن آگے پھر فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس قرآن پر جس کو محمد پر نازل کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. تو اشارہ کر دیا کہ ایمان جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ پر کافی نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور یہ اکثر مغالطہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ خالی توحید کافی ہے. حالانکہ خالی توحید کافی نہیں ہوتی، بلکہ توحید کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب پر ایمان لائیں گے تو پھر آدمی مومن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے وآمنوا بما نزل علی محمد فرما دیا کہ یہ لوگ ایمان لائے اس قرآن پر کہ جس کو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اشارہ کر دیا گیا کہ اگر کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، توحید پر بھی ایمان رکھتا ہے، اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین پر ایمان نہیں رکھتا، تو پھر اس کا ایمان معتبر نہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اس لیے کہ قرآن حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. جس طرح تورات اپنے زمانے میں برحق تھی، انجیل اپنے زمانے میں برحق تھی، اس طرح قرآن اپنے زمانے کے اندر برحق ہے. جب یہ کام کر لے گا، کیا ایمان لائے گا، نیک اعمال اختیار کرے گا، قرآن کو مانے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، تو کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ ساری برائیوں کو دور کر دیں گے اور ان کے حالات کی اصلاح کر دیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی ایمان لائے اور اپنی طرف سے اعمال صالحہ اختیار کرتا رہے، کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو جو چھوٹی موٹی بھول چوک ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چھوٹی موٹی بھول چوک کو معاف کر دیتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، ہاں چھوٹا موٹا کچھ ہو جائے تو ہو جائے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ مسلمان استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے. تو یہ اسی لیے تاکہ چھوٹی موٹی جو بھول چوک ہے وہ ساتھ ساتھ معاف ہوتی رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ایمان، اعمال صالحہ اور جو اس کی کوشش ہے اس کی برکت سے آدمی کی برائیوں کو دور فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی برائیوں کو دور کر دیا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی. اب حال کی اصلاح کر دی، یعنی ان کی دنیا بھی درست کر دی اور آخرت بھی درست کر دی. چنانچہ جو آدمی مومن ہوتا ہے اس کی دنیا بھی مزیدار ہوتی ہے اور آخرت بھی مزیدار ہوتی ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے شیخ حضرت حاجی محمد شریف صاحب قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہم نے ان سے بہت دین سیکھا. تو اور تھے وہ انگریزی کے ماسٹر، اور اس زمانے میں میں حدیث شریف نہیں پڑھاتا تھا، حدیث شریف سے نیچے کی کتابیں تھیں فقہ وغیرہ کی. تو میں ان کے پاس بہت حاضر ہوتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. اور ایسے خلیفہ تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ڈانٹا بھی بہت تھا، اور ایک دو مرتبہ خانقاہ سے نکال بھی دیا تھا ان کو. بڑے قصے ہیں ان کے، ان کے سوانح میں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب علم اور اس سے نوازا تھا. بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی حدیثیں پڑھانے کی، پڑھنے کی قرآن، یا تو اندازہ ہوا کہ حاجی صاحب جو کچھ فرماتے تھے بالکل قرآن و سنت کے عین مطابق فرماتے تھے. ایسا نور اللہ تعالیٰ نے علم کو ان کا ایسا عطا فرمایا. تو وہ ہمیں فرماتے تھے کہ مومن کو ہر چیز کے اندر دگنا مزہ آتا ہے اور کافر کو اکیلا مزہ آتا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی عمدہ کھانا بنا ہوا ہو، مزیدار کھانا ہو، کافر بھی کھائے گا مسلمان بھی کھائے گا، کافر کو بھی مزہ آئے گا مسلمان کو بھی آئے گا. لیکن کافر کو مزہ سنگل آئے گا، مومن کو ڈبل آئے گا. کافر کو تو صرف یہ مزہ آئے گا کہ کھانا بڑا مزیدار ہے، اور مومن جو ہے اس کو یہ مزہ ہے کہ کھانا مزیدار ہے اور میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے. تو اس کو ہر کھانے کے اندر، دنیا کی چیزوں کے اندر لذت زیادہ آتی ہے، اس کو راحت زیادہ ملتی ہے، اس کو مزہ زیادہ آتا ہے، اور تکلیفیں بھی مومن کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. چنانچہ اگر دو آدمی ہوں اور دونوں کو ایک جیسی تکلیف ہو، ہیں جی، ایک مومن اور ایک کافر ہو، تو آپ دیکھیے گا کہ کافر سخت بے چین ہوگا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، دوائی کیوں نہیں ہو رہی، اور یہ لگاؤ، یہ کرو، وہ کرو. اور مومن کو سکینت ہوگی، سکون ہوگا، اس لیے کہ اس کی نظر ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور یہ جانتا ہے کہ جو کچھ مجھے تکلیف پیش آ رہی ہے اس کا ثواب مجھے مل رہا ہے، اس سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو یہ ایمان عجیب دولت ہے کہ اس کی وجہ سے چیزوں کی لذت بھی دگنی ہو جاتی ہے، تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں، زندگی مزیدار ہو جاتی ہے، زندگی مزیدار ہو جاتی ہے. دین تو بڑا مزیدار ہے، بڑی لذت والا دین ہے، اور آخرت درست ہو جاتی ہے، آخرت درست ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فرمایا کہ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تعالی ان لوگوں کی برائیاں ان سے دور کر دے گا، واصلح بالہم، اور ان کے حال کی اصلاح کر دے گا، ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، یعنی ان کی دنیا بھی درست کر دے گا اور ان کی آخرت بھی درست کر دے گا. آگے فرمایا کہ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس وجہ سے کہ کافر لوگ باطل کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اور جو ایمان والے ہیں وہ حق کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے پروردگار کے پاس سے آیا ہے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ان کی مثالیں بیان کرتے ہیں. آگے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب تم ان کا خون بہا دو تو پھر ان کے قید ان کے جو قید ہے اس کو مضبوط کرو. فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً, پھر یا تو احسان رکھ کے یا فدیہ لے کے چھوڑ دو. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ, یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے, یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے. اب یہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قتال کا یعنی جہاد کا ذکر کیا, اور اسی وجہ سے سورت کو سورہ محمد بھی کہا جاتا ہے اور اس سورت کو سورت القتال بھی کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, جب تمہارے کافروں سے ملاقات ہو, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, تو ان کی گردنیں مارو. حَتَّى اِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ, یہاں تک کہ جب تم ان کا خون بہا لو تو قید کو مضبوطی سے کرو, ان کی قید مضبوط کرو, خوب مضبوطی سے ان کو باندھو. فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ, پھر یا تو احسان رکھ کے یا فدیہ لے کے, یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم دیا کہ یہ جو دین ہے, اس دین کے اندر جس طرح رحمت ہے, اسی طرح اس دین کے اندر قتال اور جہاد بھی ہے. اور یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے دین کو مکمل بناتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ أَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَأَنَا نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ, کہ میں رحمت والا نبی بھی ہوں اور میں جنگ والا نبی بھی ہوں, میں رحمت والا نبی بھی ہوں اور میں جنگ والا نبی بھی ہوں. یہ بتایا گیا ہے کہ اصل تو رحمت ہے, اصل تو رحمت ہے, لیکن بعض اوقات جنگ کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ جو معاشرے کے غلط افراد ہیں ان سے نمٹا جا سکے. کیونکہ اردو کی مثل مشہور ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو یہ حقیقت ہے کہ وہ دین نامکمل ہے کہ جس کے اندر صرف رحمت ہی رحمت ہو اور جس کے اندر آپریشن نہ ہو. جیسے وہ ہسپتال نامکمل ہے کہ جس میں صرف میٹھی میٹھی گولیاں کھلائی جاتی ہوں اور آپریشن کا کوئی انتظام نہ ہو. ٹھیک ہے, آپریشن نہیں کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ مرہم سے کام چل جائے, کوشش کرنی چاہیے کہ میٹھی میٹھی گولیوں سے کیا کام چل جائے, خمیرے سے کام چل جائے. لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ خمیرے بھی کام نہیں کرتے, میٹھی گولیاں بھی کام نہیں کرتی, مزیدار شربت بھی کام نہیں کرتے, کڑوی دوا دینی پڑتی ہے, بعض اوقات کڑوی دوا بھی کام نہیں کرتی تو مجبور ہو کے چیرہ لگانا پڑتا ہے. اگر چیرہ نہیں لگائیں گے اور میٹھی گولیاں کھلاتے رہیں گے تو وہ تو زخم خراب ہو جائے گا, پھر اس کے بعد پوری ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں ڈاکٹر کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب یہاں میٹھی گولیوں سے کام نہیں چلے گا, یہاں تو چیرہ ہی لگانا ہے, یہاں تو آپریشن ہی کرنا ہے. تو یہ جو جہاد ہے یہ ایک قسم کا آپریشن ہے کہ جس میں معاشرے کے بد کردار اور فسادی لوگوں کا آپریشن کیا جاتا ہے اور ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے تاکہ باقی سارا جو مسلمانوں کا جسم ہے وہ محفوظ ہو سکے. اسی لیے وہ دین نامکمل ہے کہ جس کے اندر صرف نرمی ہی نرمی ہو اور سختی نہ ہو. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرح ہمارے دین کے اندر نرمی کے بڑے زبردست احکام دیے ہیں, حقوق بتائے ہیں کہ ماں کا یہ حق ہے, باپ کا یہ حق ہے, بچوں کا یہ حق ہے, پڑوسیوں کا یہ حق ہے, جانوروں کا یہ حق ہے. جانوروں کے حقوق پوری کتاب موجود ہے, حقوق البہائم, کہ جانوروں کے ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہیں. تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاد کا بھی حکم دیا ہے کہ جو لوگ ان حقوق کو نہ مانے, اللہ کے راستے سے روکیں, معاشرے کے اندر فساد پھیلائیں, ان کا علاج جو ہے وہ جہاد ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں نازل کی. ابھی آج کل یہ جو انگریز ہیں اور جناب امریکن ہیں اور یہ لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں جو قرآن مجید سے جہاد کی آیتیں نکال دو. کیسے نکال دو بھائی, جگہ جگہ تو قرآن مجید کے اندر جہاد کا حکم آیا ہے. جہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے وہاں یہ آیتیں بھی موجود ہیں. وہاں یہ بھی ہے کہ جناب فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم ان مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ وخذوهم ان کو پکڑ لو واحصروهم ان کو گھیرے میں لو واقعدوا لهم كل مرصد اور ہر گھات میں بیٹھو ان کے لیے پوری تیاری کرو. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کافروں کے لیے خوب تیاری کرو. کیا ہے جو قرآن مجید کیا ہے؟ خیر, تو یہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے احکام ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاد کے دیے ہیں. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. اب ہمارے ہاں بھی یہی گڑبڑ ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں بعض لوگ جو ہیں تو وہ تو جہاد کے نام سے گھبرانے لگتے ہیں, خاص طور پر جب دیکھا کہ میڈیا کے اوپر زیادہ اس کا زور ہو رہا ہے جہاد اور قتال وغیرہ کا, تو کچھ جہاد کا نام لینے سے گھبرانے لگتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ جہاد جو ہے یہ بھی ایک فریضہ ہے, جس طرح نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, حقوق اللہ, حقوق العباد اور دوسرے دین کے احکام ہیں, اس طرح ایک حکم جو ہے وہ جہاد کا بھی ہے. وہ اس کے بغیر کیسے دین مکمل ہو سکتا ہے؟ اس کے بغیر تو دین نامکمل ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات اس قتال کو ہی اصل سمجھا جاتا ہے اور باقی تمام جو دین کا پورا نظام ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اصل بس یہ ہے, اور پوری تمام جو احکام شریعت کے ان کو اس کے گرد گھما دیا جاتا ہے. اور یہ گڑبڑ پیدا ہوتی ہے کہ دین کا کوئی حکم لے کے یا دین کا کوئی شعبہ لے کے اگر آپ باقی تمام چیزوں کو اس کے گرد گھمانا شروع کر دیں گے تو اس سے دین خراب ہو جاتا ہے. دین کے شعبے ہیں اور دین کے اندر نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, حج بھی ہے, جہاد بھی ہے, حقوق اللہ بھی ہے, حقوق العباد بھی ہیں, تبلیغ بھی, جہاد بھی, ہر چیز ہے اس کے اندر. لیکن ہر چیز اپنی اپنی جگہ میں ہے, اس کے لیے شرائط ہیں, اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کے مطابق وہ عبادت ادا کی جاتی ہے. نماز کا اپنا طریقہ ہے, روزے کا اپنا طریقہ ہے, تبلیغ کا اپنا طریقہ ہے, جہاد کا اپنا طریقہ ہے, سیاست کا اپنا طریقہ ہے, ہر ایک کے بارے میں شریعت کے احکام ہیں. اب ہوتا گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی ایک جو اس کا شعبہ تھا وہ لے لیا, مثلا کہا کہ بھائی چلو سیاست لے لیتے ہیں. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ان سب کو میں سیاست کے گرد گھماؤں اور یہ ثابت کروں کہ ان سب کا مقصد اصل میں اقتدار قائم کرنا ہے. نماز کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس طرح سیاسی غلبہ ہو جائے, روزے کا بھی مطلب یہ ہے کہ سیاست غالب آ جائے, حج کا بھی مطلب یہ ہے کہ ذرا ٹریننگ ہو جائے سیاست کی, ہے جی, اور روزے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ذرا سیاست جو ہے, اب دیکھو سیاست تو اس ذہن پہ طاری ہو گئی, اب اس نے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج سب کو اس سیاست کے گرد گھمانا شروع کر دیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تبلیغ کو بنیاد بنا کے ساری چیزوں کو اس کے گرد گھمانا شروع کر دیتے ہیں لوگ, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاد کو بنیاد بنا کے ساری چیزوں کو اس کے گرد گھمانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اصل تو جہاد ہے اور نماز, روزہ, زکوٰۃ صرف اس لیے ہے تاکہ جہاد ہو. اب حالانکہ گڑبڑ ہو گئی نا, حالانکہ سارا جو دین ہے وہ جہاد کے گرد بھی گھومتا, سارا دین سیاست کے گرد بھی گھومتا, سارا دین جو ہے وہ تبلیغ کے گرد بھی گھومتا, سارا دین تو نماز کے گرد بھی نہیں گھومتا, سارا دین تو روزے کے گرد بھی نہیں گھومتا, بلکہ یہ سارے کے سارے احکام ہیں شریعت کے. کسی پورے دین کو آپ کسی ایک چیز کے گرد بھی گھما سکتے ہیں. اگر آپ پورے دین کو کسی ایک چیز کے گرد گھمانا شروع کر دیں گے تو اس سے وہ جو دین کی حیثیت ہے, ایک بہت بڑی حیثیت ہے, وہ ختم ہو کے بڑی ہی کمزور اور بہت ہی تنگ ذہنیت پیدا ہو جائے گی. تو یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جہاد ہی بنیادی چیز ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں. جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو پلٹ کے دوسرے لوگ یہ شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں, جہاد تو کچھ ہے ہی نہیں, اصل چیز تو محبت ہے, وہ ادھر آ جاتے ہیں. تو وہ ہے کہ اگر غفلت سے باز آیا, جفا کی, تلافی کی بے ظالم نے, تو کیا کی, تو لوگ یا تو بہت ڈھیلے ہو جاتے ہیں یا بہت سخت ہو جاتے ہیں, یا تو بالکل انکار کر دیتے ہیں یا اتنا اس کو بڑھا دیتے ہیں, اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ سے بڑھ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کا بڑا اعتدال رکھا ہے. اب یہ قرآن ہے, پورے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے, ہے نا, اس کے بغیر ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے. کہاں ختم ہوتا ہے؟ سورۃ الناس پر. اب اس میں صرف جہاد تو نہیں ہے, اس میں صرف سیاست تو نہیں ہے, اس میں صرف تبلیغ کو نہیں ہے، اس میں صرف نماز کو نہیں ہے، اس میں صرف روزہ کو نہیں ہے، اس میں صرف زکات کو نہیں ہے، اس میں صرف حج کو نہیں ہے، اس میں تو ساری چیزیں ہیں. تو پورے قرآن کو تو اسی وقت مانا جائے گا اور پورے دین کو تو اسی وقت عمل کیا جائے گا جب آپ ساری چیزوں پر عمل کریں گے اور ہر چیز کو اس کی جگہ کے اندر رکھیں گے. تو بات خیر یہ چل رہی تھی کہ جس طرح دین کے اور بہت ضروری ضروری احکام ہیں، اسی طریقے سے ایک ضروری حکم کیا ہے؟ جہاد. اور یہ بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، سیاست، حقوق اللہ، حقوق العباد، اسی طرح جہاد جو ہے یہ بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے. اس شعبے سے متعلق بھی قرآن حکیم نے آیات نازل فرمائی ہیں اور اس میں یہ بتایا ہے کہ آدمی کو جہاد کے اندر مضبوط ہونا چاہیے، آدمی کو جہاد کے اندر مضبوط ہونا چاہیے. بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کی تمنا رکھے اور اس بات کی خواہش رکھے کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے موقع دے گا تو میں اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کروں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا انتقال ہو گیا اس نے نہ تو جہاد کیا اور نہ جہاد کا خیال اس کو آیا، ما تعالی شعبت من النفاق، تو اس کی موت جو آئے گی وہ نفاق کے ایک شعبے پر آئے گی. یعنی وہ پکا مسلمان نہیں ہوگا بلکہ نفاق کا شعبہ اس کے اندر موجود ہوگا. اس لیے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات، جہاں وہ نماز، روزہ، زکات اور چیزوں کو مانتا ہے، تو یہ بھی مانے کہ بھائی جہاد بھی اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آئے گا تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو جب اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن الٹ اپنی دوں گا، یہ بات ہے، الٹ اپنی دوں گا بلکہ سوچ سمجھ کے دوں گا، کیونکہ زندگی صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، جان صرف ایک مرتبہ ملتی ہے. اس لیے الٹ اب جان نہیں دینی چاہیے، الٹ اب تو مال بھی نہیں دینا چاہیے، الٹ اب تو نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ طریقے سے سوچ سمجھ کے ہر کام کرنا چاہیے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب مجھے توفیق دے گا میں یہ جان جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے اس کے راستے میں قربان کر دوں. تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مرا اس نے نہ تو جہاد کیا اور نہ جہاد کا خیال اس کے دل کے اندر آیا، ما تعالی شعبت من النفاق، تو جب وہ مرے گا تو نفاق کے ایک شعبے پر مرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جہاد کیے. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے 53 سال کی، اور 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے، 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اور 10 سال کے اندر تقریباً 100 کے قریب 90 سے زیادہ جہاد ہوئے ہیں، جس میں چھوٹی چھوٹی، جسے کہتے ہیں نا چھوٹی سرایا انہیں کہتے ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی مہمیں تھیں جنگی وہ ہوئیں، اور خود 27 اور بعض روایات میں 21 آتا ہے، بعضوں میں 27 تک اس کا آتا ہے، اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر گئے اور آپ نے باقاعدہ جہاد کیا. اور جہاد سے مراد جہاد، یعنی جہاد سے مراد قتال. اب تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جہاد کے مراد کوشش ہے، ٹھیک ہے جہاد کا مطلب کوشش ہے، لیکن ہم جس جہاد کی بات کر رہے ہیں وہ لڑنے والا جہاد، یعنی قتل والا جہاد. تو اس میں 27 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکل کے گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قتال اور جہاد کے بارے میں بھی آیات نازل فرمائی. تو فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مارو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب تم ان کا خون بہا چکو، فشد الوثاق، تو ان کی قید کو مضبوط کرو، یعنی مضبوطی سے ان کو قید کر لو، فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، تو یا تو احسان رکھ کر یا فدیہ لے کے ان کو چھوڑ سکتے ہو، حتیٰ تَذَا الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی جب جنگ ختم ہو جائے، صلح کی صورت ہو، تو اس میں جو قیدی ہیں ان کو حکومت کو اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو اختیار ذکر فرمائے ہیں کہ یا تو احسان رکھ کے چھوڑ دے اور یا فدیہ رکھ کے دے دے. فدیہ احسان رکھ کے چھوڑ دے، یعنی اسلامی حکومت اعلان کر دے کہ بھائی ہم نے ان کافر قیدیوں کو گرفتار کیا تھا اور ہم ان پر احسان کرتے ہیں اور ان کو چھوڑتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا منن جس کو قرآن نے ذکر فرمایا. اور اگر فدا کرنا چاہے تو بھی جائز ہے. فدا کا مطلب یہ کہ قیدیوں کا فدیہ، قیدیوں سے یا قیدیوں کا فدیہ پیسے سے یا روپے سے کر کے اگر ان کو چھوڑنا چاہے، قیدیوں کا تبادلہ کرنا چاہے، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے. یہ دو اجازتیں تو یہاں ذکر کی گئی ہیں، لیکن باقی بھی دو اجازتیں ہیں اور وہ قرآن مجید کی دوسری آیات سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. وہ یہ ہے کہ اگر حکومت یہ مناسب سمجھتی ہے کہ ان کو چھوڑنا درست نہیں ہے یا ان میں سے کچھ فلاں فلاں کو چھوڑنا یہ درست نہیں ہے، تو ان کو قتل کر سکتی ہے. اسی طرح اگر چاہے تو غلام بھی بنا سکتی ہے. تو دو چیزیں تو یہاں ذکر کی گئی ہیں، منن اور فداءً، اور دو چیزوں کی شریعت نے اور اجازت دی ہے، اور وہ ہے قتل اور غلام بنانا. تو یہ چار چیزیں ہیں جن کی اجازت دی گئی ہے. چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جنگی قیدیوں کے قتل اور غلام بنا لینے کا جو امام المسلمین کو اختیار ہے، اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ یہ چار صورتیں ہیں، یا تو احسان رکھ کے چھوڑ دیں، یا فدیہ لے لیں، اور یا قتل کر دیں، اور یا غلام بنا لیں. یہ چاروں صورتیں ہیں ان کو قرآن میں عزیز. لیکن اللہ تعالیٰ نے غلامی کی اجازت تو دی ہے، مگر یہ غلامی کا تصور اسلام میں کچھ اور ہے اور ان کافروں کے ہاں کچھ اور ہے. یہ سمجھ لیجئے اس غلامی کے مسئلے پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ غلامی کا جو تصور ہے یہ اسلام میں کچھ اور ہے. اسلام میں کیا تصور ہے غلامی کا؟ وہ تصور ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حدیث میں ہے، اخوانکم، کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے ان غلاموں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے. فمن کان اخوہ تحت یدیہ، تو جس کا بھائی اس کا ماتحت ہو، یعنی کوئی بھائی غلام ہو، فلیطعمہ مما یأکل، تو جو کچھ خود کھا رہا ہے اس میں سے اس کو بھی کھلائے. ولیلبسہ مما یلبس، اور جو خود پہنا رہا ہے اس کو بھی پہنائے. ولا یکلفہ ما یغلبہ، اور ایسا کام اس کو مت سپرد کرے جو اس کو اس پر غالب آ جائے، اور اگر اس کو ایسا کام سپرد کرے فلیعین ہو، تو پھر اس کی مدد بھی کرے. اور ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، تو وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ان کا غلام بھی جا رہا تھا، تو بہترین ایک جوڑا تھا تو اس کی ایک چادر پہنی ہوئی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے، اور دوسری چادر پہنی ہوئی تھی ان کے غلام نے. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ ایک چادر نیچے باندھتے تھے اور ایک چادر اوپر، اسے جوڑا کہتے تھے. تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا ابو ذر غفاری سے کہ کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ آپ دونوں چادریں خود استعمال کر لیتے تاکہ آپ کا جوڑا مکمل ہو جاتا. تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود پہن رہے ہو اس میں سے ان کو بھی پہناؤ، اور جو خود کھا رہے ہو اس میں سے ان کو بھی کھلاؤ. تو میں نے خود جو کچھ پہنا ہے وہ اس کو بھی پہنا رہا ہوں. تو یہ ہے غلامی کا تصور اسلام کے اندر. اور پھر اللہ تعالی نے یہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ جہاں کوئی غلطی ہو جائے غلام آزاد کر دو. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں، ماشاءاللہ پڑھتے ہیں آپ سب لوگ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی غلطی ہو جائے کفارہ دو. تو سب سے پہلے کفارے میں کس کا ذکر آتا ہے؟ تحریر رقبت مؤمنۃ، تحریر رقبت، غلام آزاد کرو. چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی میں 69 غلام آزاد کیے، حضرت حکیم ابن حزام نے 100 غلام آزاد کیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے 1000 آزاد کیے، حضرت ذوالقلعہ یری نے 8000 آزاد کیے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے 3000 آزاد کیے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صرف 7 صحابہ نے، 7 نام ذکر کیے ہیں، 39000 259 غلام آزاد کیے، 7 آدمیوں نے 39,259 غلام آزاد کیے. تو اسلام نے ایک تو غلامی کو یہ کہا کہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو جو کچھ کھا رہے ان کو بھی کھلاؤ، جو پہن رہے ان کو بھی پہلاؤ، اور پھر یہ ترغیب دی کہ جہاں تک ہو سکے ان کو آزاد کرو. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہاں ہمارے گھر میں رہیں، ہمارے قریب میں رہیں، تاکہ وہ ہمارے طور طریق، انصاف، عدل، شرافت، اخلاق، اسلامی تہذیب کو دیکھیں گے تو وہ اسلام قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی درست کر دیں گے اور آخرت بھی درست کر دیں گے. بلکہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر کہ جن کو بیڑیوں میں جکڑ کر جنت میں پہنچایا جائے گا، جن کو بیڑیوں میں جکڑ کر، بیڑیاں ڈال ڈال کے ان کو جنت میں پہنچایا جائے گا. تو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ مراد یہ کہ قیدی تھے، بیڑیاں ڈال دی گئیں، پھر اس کے بعد ان کو غلام بنا دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مسلمان کر دیا، اسلام کی توفیق عطا فرما دی، تو وہی بیڑیاں ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن گئی، تو جنت میں داخل ہو گئی. آیت ختم ہو گئی. اب آگے اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے قتال کا یا جہاد کا حکم دیا ہے تو اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں کو آزمانے کے لیے ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں کوشش کرنے، اللہ کے راستے میں جہاد قتال کرنے کی کوشش کرتے ہو یا نہیں کرتے. ذالک یہ ہے بات، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، اگر اللہ چاہتا تو ان کافروں سے خود انتقام لے لیتا، ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اللہ آزمانا چاہتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، اللہ آزمانا چاہتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس موقع پر کیا کر رہے ہو. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے عمل کو برباد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے گا اور ان کے لیے سیہدیہم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا راستہ دکھا دے گا، ویصلح بالہم، ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، ویدخلہم الجنت عرفہا لہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، عرفہا لہم، اور وہ جنت اللہ تعالیٰ نے ان کی، اس جنت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہچان کروا دی ہے. لفظی ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو اردو میں مشکل ہے، کیونکہ اس میں لفظ آیا ہے یدخلہم الجنت، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، عرفہا لہم، جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہچانوا دیا ہے. ہمارے ہاں پہچانوا دینا استعمال نہیں ہوتا، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی جو اپنی اپنی جگہ ہے جنت کی، تو وہ ایسی ان کو ہوں گے جیسے گر جانا ہے، یعنی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ بھائی ہمارا محل کہاں ہے، ہمارا علاقہ کہاں ہے اور کہاں جانا ہے. تو بالکل ایسا جیسے آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے، اس طریقے سے سیدھا اپنا وہ جنت میں جاتا رہے گا. یہ تفسیر ہے اس قرآن مجید کی آیت کی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، عرفہا لہم، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی ان کو پہچان کروا دی ہے. اگر ترجمہ کرنا چاہے تو یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی ان کو پہچان کروا دی ہے، یعنی جب داخل ہوں گے تو وہ سیدھے اپنی اپنی جنت کے اندر چلتے چلے جائیں گے، کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جمع دے گا. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جمع دے گا. تو اللہ کی مدد، اللہ کو تو مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. معلوم ہوا کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں, جوانی عطا کی ہے, پیسہ عطا کیا ہے, صلاحیتیں عطا کی ہیں, علم عطا کیا ہے, ہنر عطا کیا ہے, ان میں سے کچھ نہ کچھ دین کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 100% نعمتیں دی ہے, چلو آپ 90% اپنے لیے استعمال کرو, 95% اپنے لیے استعمال کرو, لیکن 5% جو ہے وہ کچھ اللہ کے دین کے لیے بھی خدمت کرنی چاہیے. اب وہ خدمت مختلف ہو سکتی ہے, کوئی قلم سے کر سکتا ہے, کوئی زبان سے کر سکتا ہے, کوئی جناب اپنے کسی اور ہنر سے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کے مختلف طریقے رکھے ہیں, مسلمانوں کی خدمت کے, دین کی خدمت کے, قرآن کی خدمت کے, اسلام کی خدمت کے, کوئی ایک طریقہ نہیں. بلکہ صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے اتنے راستے ہیں جتنے کے مخلوق کے سانس. صوفیہ کا مشہور مقولہ ہے, طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے مخلوق کے سانس. اب دیکھیں مخلوق سانس لیتی ہے, ہر سانس تو کتنے سانس ہیں, اتنے ہی راستے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے. چنانچہ مختلف راستے اللہ تعالیٰ, لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کام کرو تو آدمی جنت میں جا سکتا ہے, بڑا نہیں جا سکتا. ایسا نہیں ہے, کیونکہ نوافل جو ہیں یا فرائض واجبات سب کے لیے برابر ہیں, حقوق اللہ حقوق لباس سب کے لیے برابر, لیکن اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جو زائد راستے ہیں جن کو ہم نوافل یا دینی زائد کام کہتے ہیں, وہ کوئی شمار ہے. کوئی تبلیغ کے ذریعے سے پہنچتا ہے, کوئی جہاد کے ذریعے سے پہنچتا ہے, کوئی بخاری پڑھا کے پہنچتا ہے, کوئی قاعدہ بغدادی پڑھا کے پہنچتا ہے, کوئی جناب کوئی مخلوق کی خدمت کر کے پہنچتا ہے, کوئی مریضوں کی خدمت کر کے پہنچتا ہے, کوئی جناب ایمبولنس میں لے جا رہا ہے وہ جنت میں جا رہا ہے, کوئی کافروں کے خلاف میزائل تیار کر رہا ہے تو جنت میں جا رہا ہے, کوئی کافروں کے خلاف ہتھیار بنا رہا ہے وہ جنت میں جا رہا ہے. تو یہ جنت میں جانے کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے جانے کے بہت سارے راستے رکھے ہیں. تو اسی طرح دین کی جو خدمت ہے اس کا کوئی ایک ہی راستہ نہیں ہے. اگر آدمی کے دل میں لگن ہو اور وہ یہ چاہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں, میرے رب نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اس میں سے کچھ لگاؤں, تو اس کو 10 طریقے پھر مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اے اللہ آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں, میں آپ کے دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں, 5% ہی کروں گا لیکن آپ قبول فرما لیجیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو تھوڑا تھوڑا دین کا کام کرنا چاہیے. 24 گھنٹے اللہ نے آپ کو دیے, آپ اس میں سے 15 منٹ لگا دو, 15 منٹ دین کے لیے وقف کر دو. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے, چلو 100 روپیہ اس میں سے نکال لو, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے خرچ کر لو. 1,00,000 میں سے 100 میں کیا تمہارا فرق پڑ جائے گا؟ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے. 100 روپے ہیں, چلو آپ 1 روپیہ نکال لو. اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں, چلو 4 آنے اس میں سے نکال لو, بھائی یہ 4 آنے میں علیحدہ رکھتا ہوں, تو جب یہ 8 آنے 1 روپیہ ہو جائے گا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے کوشش کر سکتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی ایک راستہ نہیں ہے بلکہ مختلف راستے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی آدمیوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. فرمایا جو تیر بنانے والا ہے وہ بھی جنت میں جاتا ہے, جس نے تیر اٹھا کر دیا وہ بھی جنت میں جاتا ہے, اور جس نے تیر چلایا وہ بھی جنت میں جاتا ہے. اب دیکھیے پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہے کارخانے میں, وہ کبھی بھی میدان جہاد میں نہیں گیا لیکن بنا کے بھیجے جا رہا ہے, وہ بھی جنت میں جا رہا ہے. ایک آدمی ہے اس نے میزائل بنا دیا پاکستان کے لیے ماشاءاللہ, اور جناب ایٹم بم بنا دیا تاکہ مسلمانوں کو ایک نعمت مل جائے, وہ بھی جنت میں جا رہا ہے. اس نے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا کام دیا, بلکہ فرض کفایہ ادا کر دیا اس نے, وہ فرض جو مسلمانوں کے ذمہ عائد تھا اس نے وہ کام کر دیا. تو یہ دین کی خدمت کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے بہت راستے ہیں. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا, تو یہ سب اقدامکم اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. والذین کفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم, اور یہ جو کافر ہیں ان کے لیے تباہی ہے, کافر جو ہیں ان کے لیے تباہی ہے. واضل اعمالهم, اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کرے گا, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع، پیچھے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے، اور یہاں فرمایا واضح اعمالہ ان کافروں کے لیے بربادی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کرے گا، یعنی آخرت میں کوئی اجر و ثواب ان کو نہیں ملے گا. باقی دنیا میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ دنیا میں کافروں کو عزت بھی مل جاتی ہے، طاقت بھی مل جاتی ہے ان کے اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے اور اچھی کارکردگی کی وجہ سے. اچھی کار، ہم سوتے رہیں گے وہ جاگتے رہیں گے، تو سونے والا سوتا رہتا ہے تو بیچارہ مغلوب ہو جاتا ہے، جو آدمی جاگ رہا ہے وہ جاگ رہا ہے تو وہ اپنا کام کر جاتا ہے. لیکن آخرت جو ہے اس کا معاملہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے برابر ہے. یہ جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس دین کو جس کو اللہ نے نازل کیا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو بیکار کر دیا. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا. فَيَنظُرُوا، اور وہ دیکھیں. كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا. دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تباہی پھیر دی. وللکافرین امثالھا، اور ان کافروں کے لیے بھی اسی جیسی صورت ہوگی. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی قوم کا عروج ہو رہا ہو یا کافروں کا عروج ہو رہا ہو تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ ہی عروج رہے گا. اس سے پہلے بہت کافر آئے، بڑی بڑی طاقتیں آئیں، سب ختم ہو گئی. افلم یسیروا فی الارض، کیا زمین میں انہوں نے سفر نہیں کیا. فینظروا، پھر وہ دیکھیں. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تباہی پھیر دی. وللکافرین امثالھا، اور ان کافروں کے لیے بھی اسی جیسی چیزیں ہیں، یعنی یہ کافر بھی تباہ ہو جائے. مجھے اس پر ذہن میں آ رہا ہے، ہم بچے تھے، یعنی کافی پرانی بچے تھے، نہیں لڑکا تھا میں، تو خروش چیف تھا وہ روس کا صدر ہے جی. تو وہ جناب جوتا نکال کے اس نے تو میز پر شد اخبار متحدہ میں یا کہا میز پہ مارا جوتا نکال کے، اتنی بدتمیزی ہے جی. لیکن بس فرعون بنا ہوا تھا اور زمانے میں امریکہ بھی اس سے دبتا تھا، اور آہنی دیوار اس نے بنا رکھی تھی روس نے، اور جناب 70 سال تک زبردست قسم کی حکومت کی کمیونسٹوں نے، خروشچیف اور ان کے لوگوں نے. پھر اس کے بعد کینیڈی نے آ کر وہ جو دھمکی دی، اس کے بعد سے ان کا کی طاقت ٹوٹتی شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایک کافر سے دوسرے کافر کو، تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کافر ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اس وقت سب سمجھتے ہیں کہ بھئی اب اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، جیسے آج کل امریکہ کے بارے میں بھی سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ حالات ہیں، یہ دنیا کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، تو یہ دنیا بدلتی رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا. فینظروا، اور یہ دیکھیں. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا. دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی. وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اسی جیسی مثالیں ہیں. ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس وجہ سے کہ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا. وان الکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کا اللہ مددگار نہیں ہے. یہ اس وجہ سے کہ اللہ مومنوں کا مددگار ہے. وان الکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا مددگار نہیں ہے. یہ تو پہلا رکوع تھا جس کی ہم نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوى لہم، اور یہ جو کافر ہیں یہ مزہ اڑا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جس طرح مویشی کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَسْوَلَّهُمْ, لیکن آگ ان کا ٹھکانہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مومن اور کافر وہی دو قومی نظریہ کہ دنیا میں ایک قوم مومن ہے دوسری قوم کافر ہے. تو اللہ تعالی نے مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو, جو ایمان لایا جنہوں نے نیک اعمال کیے, ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اور یہ جو کافر ہیں یہ مزہ اڑا رہے ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ, اور کھاتے ہیں جس طرح مویشی کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. تو بتلا دیا قرآن نے کہ یہ دنیا کے مزہ ہے کافروں کے لیے, مگر یہ چند روزہ ہے, یہ چند روزہ ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, یہ لوگ کھا رہے ہیں, یہ لوگ جو کافر ہیں, یتمتعون, یہ مزہ اڑا رہے ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ, اور یہ کھا رہے ہیں جس طرح مویشی کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. تو کافر مزہ اڑا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جس طرح مویشی کھاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جس طرح جانور جب کھاتا ہے تو جو سامنے آ جائے کھا جاتا ہے. جانور کو تو اس کی پہچان نہیں ہوتی کون سی چیز کھانی ہے کون سی چیز نہیں کھانی, کون سی چیز میری ملکیت ہے اور کون سی چیز میری ملکیت نہیں ہے, کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے, اس نے تو منہ مارنا ہے. تو کافر بھینس گائے کی طرح ہے کہ بس منہ مارتے چلا جاتا ہے, ادھر منہ مار لیا ادھر منہ مار لیا, سور آ گیا وہ کھا گیا, کتا آ گیا اس کو کھا گیا, سانپ آ گیا اس کو کھا گیا. کافروں کا تو یہی حال ہے, اس طرح کھاتے ہیں جیسے مویشی کھاتے ہیں. اور یہاں کھانے کا ذکر ہے, حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان کے سارے کام کیا ہیں, جانوروں ہی جیسے ہیں. چنانچہ ان کا نکاح اور ان کی سب چیزیں آج کل تو بہت پھیلی ہوئی ہیں, یہ سب ایسے ہیں جیسے جانور کام کر رہے ہیں, جانوروں کی طرح رہتے ہیں. کہ بابر بیش دوش کے عالم دوبارہ میں کھاؤ پیو عیش کرو. تو یہ ان کی پوری زندگی جو ہے کھانا پینا جمع کرنا سونا اور مزے اڑانا. چنانچہ اپنا یہ پورے ہفتے بھر کماتے ہیں یورپ میں اور یہ, اور ہفتے بعد ایک دن میں سارا خرچ کر دیتے ہیں, عیش کرتے ہیں. وہ خوب کھاؤ خوب پیو خوب بدماشی کرو اور آرام سے سو, اور اس کے بعد جب کل ہوگی تو دیکھی جائے گی. تو ان کے عقل کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کل یعنی قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی, کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس کو قرآن نے فرمایا یہ جو کافر ہیں یہ مزے اڑاتے ہیں اور کھاتے ہیں جس طرح مویشی کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت ذکر کی, اور کہا جاتا ہے کہ یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے سورہ محمد نازل ہوئی, یہ سورہ نازل ہوئی. اور اس کی تفسیر میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ سورہ محمد اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا اور ہجرت کی, ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے. تو جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑ رہے تھے تو آپ کی طبیعت پر بڑا اثر تھا. ایک تو آپ کا وطن پیدا وہاں ہوا تھا, زندگی وہاں گزری, بلکہ کتنے سال گزرے, 53 سال, کیونکہ 40 سال میں تو وہی آنی شروع ہوئی. پھر 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ رہے. تو 53 سال آدمی کے جس علاقے جس بستی جس وطن میں گزرے ہوں, اور وہ وطن بھی کون سا ہو, بیت اللہ مکہ مکرمہ, جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر, اس جگہ کو چھوڑنا آسان نہیں تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اوپر بڑا اثر تھا کہ میں یہ چھوڑ رہا ہوں جگہ, اور مجھے گھر یہ جگہ چھوڑنی پڑ رہی ہے. ایک روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے, اور دوسری روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی بہت اثر ہوا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع میں تشریف لائے, یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب تشریف لائے اور آپ نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا, تو آپ کو وہ سارا پرانا زمانہ یاد آیا کہ میں نے 53 سال یہاں گزارے ہیں, پھر 8 سال مدینہ منورہ میں گزر چکے تھے ابھی تک, پھر فتح مکہ ہوئی. تو اس موقع پر جب آپ مکہ مکرمہ سے جا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور آپ نے یہ فرمایا کہ اے مکہ, تو اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے اور تمام زمینوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے, لیکن اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ جب فتح مکہ ہو گئی تو انصار جو تھے نا مدینہ منورہ کے وہ بھی پریشان ہو گئے تھے, کیونکہ ان کو یہ خیال ہوا کہ اب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کے مکہ مکرمہ رہنے لگے. تو یہ جو اتنی بڑی نعمت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ملی ہوئی ہے, یہ نعمت نہ کوئی چھین جائے. تو انہوں نے کچھ شک شبے کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور ڈرے ڈرے لفظوں میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا کہ المحیا محیاکم بل ممات مماتکم, کہ نہیں زندہ رہوں گا تمہارے ساتھ زندہ رہوں گا, موت آئے گی تمہارے ساتھ آئے گی, یعنی مدینہ جاؤں گا واپس اور وہیں تمہارے ساتھ میں زندہ رہوں گا اور وہیں میرا انتقال ہوگا. تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ جا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی, کیا ہے؟ فرمایا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ, کتنی بستیاں ہیں کہ جو زیادہ طاقتور تھی اس بستی سے جس بستی نے آپ کو نکالا. مکہ سے زیادہ طاقتور بستیاں تھیں اس مکہ کی بستی نے, یعنی بستی والوں نے آپ کو نکالا. ان سے بڑی بڑی طاقتور بستیاں تھیں. اہلکناہم فلا ناصر لہم, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ جو آپ کو لوگ نکال رہے ہیں یا نکال چکے ہیں, انہوں نے اپنی تباہی کا سامان کیا ہے اور آپ ان پر غمزدہ نہ ہو. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ, کتنی بستیاں ہیں, هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ, اور وہ زیادہ طاقتور تھی آپ کی بستی سے وہ آپ کی بستی جس نے آپ کو نکالا. اَهْلَكْنَاهُمْ, ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا. فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ, ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. پھر آپ کو تسلی دینے کے لیے آگے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ, کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے کھلے راستے پر ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن زین لہ سوء عملہ, کہ جس کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیا گیا. واتبعوا اہواءہم, اور جنہوں نے اپنے خواہشوں کی پیروی کی. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے, آپ کو ایک کھلا راستہ صراط مستقیم عطا کر دیا ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے. تو کیا وہ آدمی جو کھلے راستے پر ہو وہ, اور وہ آدمی جو برائیوں میں پڑا ہوا ہو اور خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہا ہو, کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ نہیں ہو سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں تسلی دی کہ اگرچہ آپ کو یہ مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صراط مستقیم کی نعمت عطا کی ہے, قرآن کی دولت عطا کی ہے. اور جو آدمی قرآن پر ہو وہ, اور جو آدمی برے کام کر رہا ہو, وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ, کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے کھلے راستے پر ہو, کمن زین لہ سوء عملہ, وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا گیا. واتبعوا اہواءہم, اور جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی. اور اس کو علماء فرماتے ہیں ایک ہے اتباع ہوا, ایک ہے اتباع ہدا. خواہشات کی پیروی کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے, اور ہدایت کی پیروی کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. کافر جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے, یہ دیکھتا ہے کہ میرا دل کیا چاہ رہا ہے, اور مسلمان جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھتی ہے کہ دونوں بڑا فرق ہے, اور یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور جب بھی آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے. کافر ہمیشہ ہی سوچتا ہے کہ میرا دل کیا چاہ رہا ہے, جو میرا دل چاہ رہا ہے وہ کروں گا. اور مسلمان جو ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا دل کیا چاہ رہا ہے, بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے اس وقت میں جو میری دنیا اور آخرت کے لیے صحیح ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ کافر اتباع ہوا کرتا ہے. کافر اتباع ہوا کرتا ہے. یہاں بھی فرمایا انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. اور مسلمان جو ہے وہ کبھی خواہش کی پیروی نہیں کرتا, بلکہ وہ اتباع خدا کرتا ہے کہ کرنا کیا چاہیے مجھے جو میرے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہو. اسی کو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ کبھی بھی اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. کبھی بھی انسان کو اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ملفوظ سنا کے میں ختم کرتا ہوں، بڑے کام کا ہے، کہ فرمایا کہ تین چیزیں ہیں، ایک نقل، ایک عقل، تیسرے خواہش. سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، پھر اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ میری عقل کیا کہتی ہے کہ کام کروں یا نہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں. اور اگر یہ دونوں باتیں ہو جائیں پھر اس کے بعد تیسری چیز دیکھنی چاہیے کہ میری خواہش کیا ہے. اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے الحمدللہ میں کبھی بھی عقل کو نقل پر اور خواہش کو عقل پر ترجیح نہیں دیتا. ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے آدمی قرآن حدیث دیکھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر قرآن حدیث خاموش ہے تو پھر کس کو دیکھے؟ عقل کو دیکھے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا کام نہیں کرنا چاہیے. اگر عقل بھی کہ ہاں تم کر سکتے ہو، پھر دیکھنا چاہیے کہ میرا جی کیا چاہ رہا ہے، جو جی چاہ رہا ہے وہ کر لو. لیکن ابتدا نیچے سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ ابتدا اوپر سے ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہدایت کی پیروی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد عقل کی پیروی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد آخر میں جا کے آدمی کو خواہشات پوری کرنی چاہیے. کافر کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، چاہے عقل کچھ کہہ رہی ہو چاہے نقل کچھ اور کہہ رہی ہو. تو ایک چیز ہے نقل، ایک چیز ہے عقل، اور ایک ہے خواہشات نفسانی. کافر ہمیشہ نیچے سے چلتا ہے، خواہشات پوری کرتا ہے اور عقل اور نقل کو دیکھتا ہی نہیں ہے. مسلمان اوپر سے آتا ہے، پہلے نقل کو لیتا ہے پھر عقل کو لیتا ہے اور آخر کے اندر آ کر اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے. خواہشات پوری کرنا جائز ہے بشرطے کہ نقل بھی اجازت دے رہی ہو اور عقل بھی اجازت دے رہی ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مجھے ذرا ایک جگہ جانا ہے اور مغرب کی نماز مجھے آگے پڑھنی ہے، تو اس لیے اب اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین ولا عقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں زندگی میں دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، یا اللہ ہماری آخرت بھی اچھی فرما، یا اللہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہماری تمام جائز حاجتوں کو غیب سے اور اپنے فضل سے پوری فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین مسلمانوں کو سربلندی اور کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرما، اپنا وقت پیسے کے ساتھ اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ دین کی، اسلام کی اور مسلمانوں کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.